أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے پھر اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی حیثیت سے ایک جامع لائحہ عمل انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جہاں انفرادی قوانین پائے جاتے ہیں وہاں اجتماعی اور معاشرتی احکام بھی پوری طول و تفصیل کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں. اور اسلام کی انہی معاشرہ ساز اصولوں میں ایک انتہائی اہم اور بنیادی اصول وحدت کا ہے، مسلمانوں کے درمیان وحدت. اسی موضوع کے ساتھ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے نور الولایہ کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اپنے پروگرام کے اس سلسلے میں ہم وحدت کو مختلف زاویوں سے مورد بحث قرار دیں گے. اس سلسلے کا آج پہلا پروگرام کہ جس میں وحدت پر قرآنی نقطۂ نگاہ سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر علی نقوی صاحب. آپ کی خدمت میں خیر مقدم پیش کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بہت شکریہ نوازش.
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. حجت الاسلام مولانا ظفر علی نقوی صاحب حوزہ علمیہ کے اندر تفسیر کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کے طالب علم ہیں. اگر آپ کا موضوع تفسیر ہے جس کے اندر آپ پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں، اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں. میرا پہلا سوال، تاکہ میں آپ کے اور ناظرین کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوں، سب سے پہلا سوال کہ اگر ہم قرآن کی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو ہم قرآن کی نظر میں وحدت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے کن چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس اہم موضوع پر کچھ گفتگو کر سکیں، وہ بھی ایک آسمانی کتاب، الہی کتاب، معجزہ انا کتاب جو ہے اس کی روشنی میں. دیکھیے قرآن مجید کتاب حیات ہے اور زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے زندگی بسر کرنے کا. جیسے کہ آپ نے اپنے اس میں کلام میں بیان فرمایا کہ انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی جو ہے، چونکہ انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سوشل اینیمل ہے، یہ ایک سماجی حیوان ہے، جب یہ سماج میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی ان کی چونکہ ہر انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی پسند ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کی خواہشات جو ہے وہ دوسرے انسان کی خواہشات کے ساتھ اور پسند کے ساتھ ٹکراتی ہیں، اور یہیں سے اختلاف جو ہے شروع ہو جاتا ہے. اور اسلام دین فطرت ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ان چیزوں سے جہاں سے افتراق پھوٹ سکتا ہے، تفرقہ بڑھ سکتا ہے، تو ان کی نشاندہی قرآن مجید میں کی گئی ہے. اور دوسری طرف لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا وحدت کی کیا ثمرات ہیں، اور جو ہے تفرقے کے اور فرقہ واریت کے اور جو نفرت ہے اس کے کیا جو ہے وہ نقصانات ہیں. ان ساری چیزوں کی جانب مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں متوجہ کیا ہے. مثلا یہ جو آیت آپ نے پڑھی سورہ نساء کی آیت ہے، 164 نمبر آیت ہے، اس میں واعتصموا بحبل اللہ اعتصام کا حکم ہے، اور آخر میں آ کر جو ہے اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ولا تفرقوا، تم تفرقہ اندازی یا فرقہ بازی کا شکار نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اور یہیں پر پھر جو ہے یہ چیز بھی بتائی گئی ہے کہ دو قابل غور نقطے ہیں. یہاں پہ صرف جو ہے نا واعتصموا بحبل اللہ اعتصام ہے، یہ نہیں ہے کہ نعرہ جو ہے آپ حبل اللہ کا لائیں، وحدت کا لگائیں، لیکن عملی میدان میں نہ ہو. اعتصام کا حکم ہے حبل اللہ کا. دوسری چیز جو اس یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ یہ وحدت آ کیسے سکتی ہے حبل اللہ کے اعتصام کے ساتھ. اور تیسری چیز جو یہاں پر ہے، یہاں پر جو ہے اس چیز کے فوائد بھی جو ہے نا ذکر کیے گئے ہیں کہ محبتیں، نفرتیں جو ہیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور ایک آخری چیز جی وحدت کے حوالے سے جو چیز ہے، دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا انا ہاذہ امتکم امۃ واحدہ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے سب لوگوں کو، سب مومنوں کو، سب مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا ہے، امت واحدہ قرار دیا ہے. اچھا، یہ امت واحدہ کا جو نظام کیسے چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت آپ نے بیان فرمائی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ بھائی بھائی بن گئے ہو، قابل غور.
اس میں بس ایک نہیں ہے، چونکہ امت واحدہ کا آپ نے تذکرہ کیا. ہم اگر پچھلی دو صدیوں کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نیشنلزم قومیت کا ایک تصور ہے کہ جس کو جغرافیائی طور پر جہاں پہ ملکوں کو تقسیم کیا گیا اور قوم کا تصور وہاں سے ابھرتا ہے. اس کے مقابلے میں قرآن کا جو یہ امت واحدہ کا تصور ہے، یہ کیا فرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بیونڈ ہے نیشنل باؤنڈریز سے؟
جی جی، بالکل بالکل. یہاں جو امت واحدہ کا اصل جو مرکز اور محوری نقطہ ہے وہ قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی سرحد میں مقید ہوتا ہے، بلکہ وہ بہت گہرائی میں جا کر دیکھتا ہے، اور محوری نقطہ توحید ہے. جو کہ ایک خدا کو ماننے والے ہو تو اب وہ یگانگت جو ہے اور یکسانیت جو ہے وہ آپ کے سارے معاشرے پر جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی آیت میں انہی امتکم امتن واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہیں پہ وہ نقطہ بتا دیا گیا کہ وہ وحدت کا نقطہ کیا ہے. وہ یہی نقطہ ہے کہ جس نقطے کو اگر آپ تھام لیں گے تو ایمان جو ہے اور خدا پر ایمان جو ہے یہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کا درس دیتا ہے، اور یہ اس محور پر جو ہے نا وہ ہے. لا مرض فی الاسلام، اسلام کے اندر کسی قسم کی جو ہے سرحد کی گنجائش نہیں ہے. اگر سرحد ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے ایمان اور کفر کی سرحد ہے، اور ایمان اور نفاق کی سرحد ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ جاپان کا رہنے والا ہو، چین کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو. لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو اسلام کی نظر میں وہ ہمارا ہم وطن ہے، ہمارا وہ بھائی ہے. اور نظام اخوت کو یہاں پہ بھی قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، باپ قرار نہیں دیا، بیٹا قرار نہیں دیا، کوئی اور. کیونکہ اگر جو ہے وراثت کے قوانین کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بھائی کو مساوی جو ہے نا حقوق حاصل ہوتے ہیں. جی جی، اس وجہ سے جو ہے اس نقطے کی جانب بھی جو ہے نا اسلام نے بڑی دقیق تعبیر کی ہے، اور قرآن بڑی تعبیر جی کی ہے. پھر اس کے حوالے سے تعاونوں کے الفاظ، تعاون علی البر و تقوی، اسی طرح جو ہے اصلح بین اخویکم، یہ الفاظ ہیں، اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے سے قرآن نے اس وحدت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور اس پر زور دیا ہے. جی
سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے اس موضوع کی طرف روشنی ڈالی. آپ واقف ہیں کہ ہمارے حوزہ علمیہ میں ہم کہتے ہیں کہ یورف الاشیاء بے اسدادہا، کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. جب ہم وحدت کے مفہوم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ اس کے مقابلے میں کچھ مفاہیم نظر آتے ہیں، کہ جیسے کہ ایک اختلاف ہے کا مفہوم ہے کہ جو وحدت کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے، اسی طریقے سے افتراق کا مفہوم جو ہے یہ بھی وحدت کے مقابلے میں ہمیں نظر آتا ہے. در حقیقت میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں مفاہیم میں فرق کیا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ تو در حقیقت وحدت کے مقابلے میں ان میں سے کون سا مفہوم قرار پاتا ہے؟
دیکھیے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. عام طور پہ لوگ جو ہے اس نقطے کی جانب متوجہ نہیں ہوتے، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے. درحالی کہ اختلاف سے قرآن مجید نے کہیں پر بھی منع نہیں کیا، چونکہ اختلاف جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے، اور اسلام فطرت کی راہ کبھی بھی نہیں روکتا. دیکھیے، اختلاف جو ہے وہ خلف سے نکلا ہے، ایک پشت سر ہم اومدن، رفت و آمد کرنا، ایک جائے دوسرا اس کے پیچھے آ جائے. ایک نظریہ آپ کے ذہن میں ہے، دوسری بات جو ہے اس کے پیچھے آ جائے، اس کی خلیفہ واقع ہو جائے، خلف واقع ہو جائے، جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں نا، اسی معنی میں اختلاف بھی اسی سے نکلا ہے.
اختلاف اللیل والنہار،
اختلاف اللیل والنہار، مختلف الملائکہ جو کہا جاتا ہے، آمد و رفت ان کی جاری رہتی تھی، تو یہ پیش رفت کا باعث بنتی ہے. یہ باپ بیٹے کے درمیان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ اختلاف ہے، اختلاف کی راہ جو ہے قرآن مجید نے نہیں روکی ہے. کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ اختلاف ہو، صحیح ہے، لیکن قرآن نے جس چیز سے منع کیا، ولا تفرقوا، تو آپ الگ الگ نہ ہو جاؤ، ابدان جدا نہ ہو جائیں، خون ریزی نہ کریں، آپ بالکل ایسے کہ نفرتوں کے باب کھل جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے، اصل میں فرق معنی جو ہے نا، آپ اگر کسی گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ دیں تو وہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، آپ دوبارہ اس کو جوڑیں گے، وہ جوڑ تو جائے گا لیکن نشان باقی رہ جائے گا. تو اسلام نے اس سے روکا ہے کہ اس حد تک جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے. ہاں نظریے کے اختلاف ہے تو وہ اس حد تک جو ہے ہونا چاہیے, بلکہ یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ اختلاف و امتی رحمہ, کہ امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ شاید ایک جو ہے اس کی تفسیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ نظریاتی اختلاف ہے. جب نظریاتی اختلاف ہوگا تو جمود ختم ہوگا, ارتقاء آئے گا نظریے کے اندر, ترقی آئے گی, آگے بڑھے جائے گا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو اختلاف امتی رحمہ. جی
بس یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جس چیز کے اندر مشکل ہے وہ ہے تفرقہ. کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو امت واحدہ اس کے پیکر پہ کوئی ایسی ضرب اس کے اوپر وارد کی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک شکاف آ جائے, اور پھر اس کو اگر بھرنے کی بھی کوشش کریں تو وہ نشان وہاں پر باقی رہ جائے. آج صاحب ہمارا اگلا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ یقیناً ہم اس موضوع کی اہمیت کو آپ کے بیانات کی روشنی میں ایک حد تک ہم اس کو درک کر سکتے ہیں اور اس کی ضرورت کی محسوس کر رہے ہیں, لیکن قرآن کی نقطۂ نگاہ سے اگر ہم یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے عملی اقدامات ہوں گے کہ جن کو اگر ہم انجام دیں تو ہم عملی طور پر معاشرے کے اندر اس وحدت تک اور امت واحدہ کے اندر, مثلا معاشرہ جو ہم کہتے ہیں تو پوری امت واحدہ کے اندر ہم اس وحدت اور اس برادری تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟
جی دیکھیے, یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اسلام نے اور قرآن نے وحدت امت کے لیے جو ہے وہ کون کون سے عملی اقدامات کیے ہیں. اس اول تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے صرف جو ہے نظریہ پیش نہیں کیا, یہ قرآن کا طرہ امتیاز ہے. بعض لوگ نظریہ پیش کرتے ہیں, تھیوری پیش کرتے ہیں, لیکن عملی کیا, عملی جو ہے نا نمونے وہاں پہ جو ہے نہیں ہوتے. لیکن اسلام نے تھیوری نہیں پیش کی, صرف اسلام نے جو ہے نا رائے حل بھی پیش کیا, مشکل نہیں بلکہ مشکل کشائی بھی جو ہے نا کی ہوئی بتائی ہے وہاں پہ جو ہے نا کہ یہ اس کی جو ہے نا وہ ہے. دیکھیے مثلا آپ نماز کو دیکھ لیں, صحیح ہے, آپ دن میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو یہ حکم دیا, چاہے وہ جیسا جو جس فرقے سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو, جس مکتب فکر سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو, ان کو دعوت دی ہے کہ آپ نے صرف ایک قبلے کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے اِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ٹھیک ہے, ہر طرف جس طرف بھی جائیں جناب والا خدا ہے, ہر جگہ پہ ہے, لیکن جو ہے نا قبلہ صرف اور صرف, قبلے کا مطلب یہ استقبال سے نکلا ہے نا, جو قبلہ روح جو ہے سامنے آنا, کیوں رخ جو ہے, کیوں رخ جو ہے یہ بتایا گیا, یہ اس وجہ سے بتایا گیا کہ ساری چاہے وہ جس ملک میں کا بھی بندہ ہے وہ ایک رخ کی جانب آ جائیں, اور یہ عملی قدم ہے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے. پھر نماز میں بھی آپ دیکھیے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک سورہ جو ہم زیادہ اس میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبدو, جمع کا صیغہ ہے, جو چیز میں اہدنا ہمیں ہدایت دے, یعنی میرے ساتھ ساتھ میری جو بھائی ہیں ان کو بھی, اس امت کو بھی جو ہے نا اس طرف لائیں. اور نماز کا اختتام جب ہوتا ہے وہاں بھی السلام علینا علی عباد اللہ و علی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں, صرف میں نہیں ہوں میرے ساتھ عباد صالحین بھی ہیں. تو یہ اس حوالے سے. دوسرا دیکھیے, انفرادی نماز پڑھیں گے تو ایک درجہ ثواب ہے, اگر اجتماع کے ساتھ نماز پڑھیں گے اس کا ڈبل جو ہے نا ثواب ہے. پھر جو ہے نا مرکزی مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھیں گے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کو جو ہے ہفتے میں قرار دیا, تھوڑا دائرہ جو ہے نا وسیع ہو گیا اور یہاں پہ عملی طور پر آپ جمع ہو جائیں. پھر اللہ رب العزت نے جناب عیدین کی نماز کو قرار دیا سال میں, اور پھر ایک اجتماع, عظیم اجتماع قرار دیا جس کو بین الاقوامی اجتماع کرا, حج کو جو ہے نا قرار دیا کہ وہاں پر, پھر لباس بھی ایک رنگ کا. یہ دیکھیں یہ عملی اقدامات ہیں اسلام کے, کہ آپ عملی نمونے پیش کیے ہیں, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ سب کچھ کر کے دکھایا. تفرقے کو, وہ جو ایک دوسرے کے اوس و خزرت جو ہے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے, خون بہاتے تھے, لیکن ان کو بھائی بھائی بنا کر دکھایا ہے. یہ آزمودہ نسخہ ہے جو قرآن مجید کا. ابھی چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو ہم تفصیل سے اس کی وضاحت کریں, انشاءاللہ الرحمن جب پھر کبھی کسی پروگرام میں موقع ملا تو اس کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ عملی طور پر پیغمبر نے کر کے دکھایا, فرقاوریت کو مٹا کر دکھایا ہے, اور الفت لوگوں کے درمیان میں ایجاد کر کے دکھایا ہے کہ جو آپ کا سرنامہ,
جس کی گواہی قرآن نے دی کہ فاسبح تم بھی نعمت ہی اخوانا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, ہم دوبارہ شکریہ عرض کرتے ہیں مجد الاسلام والمسلمین مولانا ظفر علی نقوی صاحب کی خدمت میں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور انتہائی قیمتی نکات سے ہمیں بہرہ مند فرمایا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور ایک اور زاویے سے ہم وحدت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہم پروردگار عالم سے آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اور اس امت واحدہ کو، امت مسلمین کو، یہ توفیق دے کہ ہم اپنے درمیان سے افتراق کو ختم کر کر حقیقتاً ایک امت واحد کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
باید عقل را پیشوای خودتون قرار بدید و اسلام را مقتدای خودتون قرار بدید و در مقابل اسلام همه خاضع باشید و به حکم عقل عمل کنید و عقل و اسلام میگوید شما با هم متحد باشید و اگر متحد باشید هیچ کشوری به شما نمیتواند تعدی کند. اسرائیل جرأت به خودش نمیداد که در این کشورها باقی بماند و در زمینهای غصبی باقی بماند اگر شما با هم متحد بشید. اکنون که با هم اختلاف دارید، اسرائیل فریاد میزند که هیچ قدرتی نمیتواند، برای اینکه او پشتوانش امریکاست و ملت‌های ما پشتوانشون خداست.
اینجا مرکز مقاومت هست.